این کیمرے اتنے پکھا پورے زور سے چلایا ہوا نہیں تھا سام ساری مسیحی بند کرا چھوڑے ہاں جی کتنے چھوڑے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقولوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر ارشاد ہوتا ہے ولقد نصرکم اللہ ببدر اللہ کریم نے میدان بدر میں آپ لوگوں کی مدد فرمائی وانتم اذلۃ حالانکہ آپ لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے عددی اعتبار سے بھی کفار کے لشکر سے آپ کی تعداد کم تھی جنگی اسلحہ اور سواریاں بھی آپ کے پاس کم تھیں کھانے پینے کا سامان بھی مسلمانوں کے پاس کم تھا یعنی اسباب و علل کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے کمزور تھے لیکن اللہ کریم نے مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین کو کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی اور ایک ایسے انقلاب کی بنیاد روئے زمین پر رکھ دی گئی جو تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے کوئی دوسرا انقلاب اس کی مثال نہیں ملتا بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ انقلاب کہا ہی اس تبدیلی کو جا سکتا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی وقتی طور پر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں کچھ عرصہ بعد پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں یہ ایک ایسی تبدیلی تھی ایسا مارک حق و باطل تھا جس کی ابتدا حضور نے فرمائی کہ صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے حق حق ہے اور باطل باطل ہے کوئی درمیانی راستہ آج بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حق اسی طرح رہے گا اور اگر دنیا سے حق نابود ہوگا تو اس کے ساتھ دنیا نابود ہو جائے گی سبحان اللہ کریم کی مدد تھی اللہ نے آپ لوگوں کی مدد فرمائی اور یہ عظیم فتح جو تھی اس سے آپ کو نوازا اور اصول یہ ہے کہ وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون کہ اللہ کے ایماندار بندے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل کرتے ہیں توکل ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے اور آج اس کا عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے کہ آدمی خود کچھ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے اور میں اللہ کے بھروسے ہوں توکل کا یہ مفہوم سرے سے غلط ہے بدر میں بظاہر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے بدر تک کا سفر فرمایا. تین سو تیرہ جانساروں کو ساتھ لیا, ان میں کچھ عمر رسیدہ حضرات تھے, کچھ نوعمر بچے تھے, اور باقاعدہ انتخاب ہوا. بلکہ دو بچوں کے بارے آتا ہے کہ ایک کا انتخاب ہو گیا اور دوسرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم شامل نہ ہو جاؤ. تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ جس کو آپ نے منتخب فرمایا اس سے تو میں تکڑا ہوں, آپ میری کشتی اس کے ساتھ کرا کر دیکھ لیجئے. تو آپ نے بات پسند فرمائی اور فرمایا اچھا کشتی لڑو. تو اس نے اس بچے کے کان میں کہا کہ یار تم مجھ سے تکڑے ہو, لیکن یہاں ہار جانا کہ مجھے بدر میں جانے کی سعادت نصیب ہو جائے. میں جانتا ہوں تم مجھ سے تکڑے ہو, اسی لیے تمہیں حضور نے چن لیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے, لیکن یہاں ہار جانا تاکہ میں بھی بدر میں جانے کی سعادت حاصل کر سکوں. اور اس طرح کچھ یہ کم سن بچے تھے. اسباب کا عالم یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے پاس دو چادریں تھیں انسلی, جو ایک کمر سے باندھ رکھی تھی اور ایک اوپر اوڑھ رکھی تھی, اور بعض کے پاس ایک چادر تھی جو کمر گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے انہوں نے گرا دے دی. یہی حال اسلحہ کا تھا, یہی حال غذا کا اور خوراک کا تھے. لیکن حضور مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر سفر کر کے تشریف لے گئے, باقاعدہ صف بندی کرائی, کون کہاں کھڑا ہوگا, سالار مقرر فرمائے, جھنڈے متعین فرمائے انصار کا, مہاجرین کا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اپنا علم مبارک جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا بنا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ محترمہ کا دوپٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جھنڈا بنایا کہ اگر یہ جھنڈا گرے گا تو اس سے پھر بڑی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی. یہ سارے وہ طریقے تھے. پھر ایک کمانڈ پوسٹ بنائی گئی جسے حریش بدر کہتے ہیں, کہ کچھ وہ کانے سے لے کر ان کی ایک جھونپڑی بنائی گئی جس میں حضور جلوہ افروز تھے اور وہاں سے لشکر کی کمان فرما رہے تھے. تو حریش بدر میں جا کر نہایت الہاؤ زاری سے دعا فرمائی اور بڑے عجیب الفاظ نقل کیے ہیں محدثین کرام نے اور اساتذہ سیر نے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, میں اپنے ساتھ سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. یعنی حضور کے ساتھ تھے تو افراد ہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے. آپ نے فرمایا میں سارے کا سارا اسلام ساتھ لے آیا ہوں, اے اللہ اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے فلن تو بد ابدا, قیامت تک کوئی پیشانی تیرے سجدوں سے آشنا نہیں ہو سکے. یعنی یہ مٹھی بھر لوگ تھے, کمزور تھے, اسلحہ کم تھا, خوراک کم تھی, کچھ بزرگ تھے, کچھ بچے تھے, لباس تک کم تھا, لیکن جذبہ دل کیا تھا کہ گوشت پوست کا انسان جذبہ ایمان میں ڈھل گیا, فلسفہ اسلام میں ڈھل گیا. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے بڑے مخلص بڑے نیک بندے لے آیا ہوں, فرمایا یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. تو ایک وجود انسانی کا فلسفے میں ڈھل جانا, یعنی اس قدر یقین قلبی کا کامل ہونا کہ وجود اور ذات باقی نہ رہی، اس مجسم اسلام بن گئے. آج تو لوگوں کو بڑا شوق ہے انہیں حضرات پہ اعتراض کرنے کا، اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب آج کا مصنف خود کو قاضی اور جج بنا لیتا ہے اور ان ہستیوں کو جواب طلبی کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہے اور اپنی طرف سے جواب تجویز کرتا ہے. وہ لوگ جنہیں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا اسلام ہے. اور پھر مزے کی بات کہ میرا آپ کا فیصلہ یوم حشر سامنے آئے گا، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور ہم اس کی گرفت سے ڈرتے بھی ہیں. ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے کہ اس کے غضب کا ڈر بھی رہے، اس کی گرفت کا ڈر بھی رہے، اور اس کی رحمت کی امید بھی ٹوٹنے نہ پائے. یہی ایمان ہے. لیکن وہ لوگ تھے، وہ 313، کہ غزوہ بدر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجے کا اعلان فرما دیا جس کا اعلان روز حشر کو ہوگا، کہ فرمایا جو لوگ بدر میں موجود تھے یہ آج کے بعد جو جی چاہے کریں، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے. جنت اس پہ بھی محدثین کرام نے بہت بات کی ہے کہ آپ نے فرما دیا جو جی چاہے کریں، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ جو جی چاہے کریں؟ فرمایا ہاں جو جی چاہے کریں. محدثین اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو جی چاہا میں تو کفر و شرک بھی آ جاتا ہے، جو جی چاہے کریں، کوئی قید تو حضور نے نہیں لگائی. تو فرماتے ہیں کہ جسے اللہ جنتی بنا دیتا ہے اور جنت کے لیے مختص کر دیتا ہے، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں بھی اہل جنت کی ہو جاتی ہیں، اور اس کا کردار بھی اہل جنت کا. اس کا جی چاہتا ہی ان کاموں کو ہے جو جنت اہل جنت کو، جنت والوں کو سزاوار ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جو جی چاہے کریں، کہ ان کا جی چاہے گا ہی اطاعت الہی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ امت میں اگر کبھی اختلاف ہو اور امت دو طبقوں میں بٹ جائے اور اہل بدر میں سے کوئی ایک بندہ اس وقت دنیا میں موجود ہو تو اس کی رائے پہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ وہ جنتی ہے، اس کی رائے جنتیوں والی، اس کی رائے وہ ہوگی جو اللہ کو پسند ہے. یعنی پوری امت کے تمام طبقوں پہ اس ایک ہستی کی رائے کو حضور نے مقدم فرمایا، اس لیے کہ وہ اہل جنت تھے. تو توکل کا معنی یہ ہے کہ فتح تو حضور کی دعا کے صدقے ہوئی، لیکن حضور نے 150 کلومیٹر سفر فرمایا، جو لوگ دستیاب ہوئے انہیں ساتھ لے گئے، باقاعدہ صف بندی کرائی، مقابلہ کیا، صحابہ شہید ہوئے، کفار کو قتل کیا، جو وسائل دنیاوی تھے وہ سارے پورے کر کے اللہ پر بھروسہ کیا. یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے توکل کرنے کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ کے، والدین کو بوڑھا چھوڑ کے نکل جائیں، میں دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے توکل کر رہا ہوں. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ سارے اسباب پورے کریں. دین کی تبلیغ کے لیے جانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن آپ 10 روز کے لیے جا رہے ہیں تو 10 روز کے اخراجات کا انتظام گھر کا کر کے جائیں. اگر 10 روز میں کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو کسی کے ذمہ لا کے لگا کے جائیں کہ انہیں دوا تو لا کر دے. تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پہلا فرض ان کی دیکھ بھال ہے. سو توکل یہ نہیں ہے کہ ہر نکما بندہ کام چھوڑ کر جو بیٹھا ہے وہ کہ میں توکل پر جی رہا ہوں. توکل یہ ہے کہ جو وسائل میسر ہوں وہ پوری دیانت اور پوری کوشش سے ان پہ عمل کر کے پھر بھروسہ اللہ پہ کرے. اور یہ انعام کس لیے فرمایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے دلوں میں جذبہ تشکر پیدا ہو اور تمہیں اللہ کریم کے احسانات کا احساس ہو. شکر کیا ہے؟ اس کی بے شمار توجیہات کی گئی ہیں اور اہل علم نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، اور جو بہت پسند کیا جاتا ہے جواب وہ یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کا شکر ہے، یعنی مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن حقیقت شکر جو ہے اس آیہ کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، حقیقت شکر یہ ہے کہ اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اللہ کتنا کریم ہے اور میں اس کا ہر لحظہ کتنا محتاج ہوں، ہر معاملے میں کس قدر محتاج ہوں اور وہ بے نیاز کتنا کریم ہے کہ اسے میری ضرورت نہیں پھر وہ میرا خیال رکھتا ہے. اذ تقول للمؤمنین علی یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب آپ نے مومنین سے، بدر ہی کی بات ہو رہی ہے، کہ جب آپ نے مومنین سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کریم 3000 فرشتے جو خاص تمہاری مدد اور جنگ میں شمولیت کے لیے اتارے جائیں وہ اپنی بارگاہ سے تمہاری مدد کو بھیجے. یعنی یہ تو دنیا کے ہر کام میں فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، بلکہ ایک ایک وجود پہ فرشتے متعین ہیں، جو جس طرح کمپیوٹر پہ مختلف لوگ بیٹھے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح انسانی وجود کے سارے آپریشن کو فرشتے، پھر بارش برسانے والے، کھیتیاں اگانے والے، ہوا چلانے والے، سورج کو لے جانے والے، کرنے کو، سارے نظام میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہیں. لیکن یہ کیا عجیب لوگ تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری ان کی تھی، فرشتوں کی ذمہ داری تو لڑنا نہیں تھی. پھر جو فرشتے وہاں موجود تھے، اس معمولات میں موجود تھے، انہیں حکم نہیں دیا گیا، اپنی بارگاہ سے مقربین بارگاہ کو حکم دیا گیا کہ جاؤ ان کی جگہ جا کر لڑو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی ذات کا تصور نہیں رہا، یہ میری ذات میری مرضیات میں فنا ہو چکی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی گردن کٹ جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسی کافر کی گردن کاٹ لیں، انہیں ایک ہی بات ان کے ذہن میں ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی. تو کیا ہوگا؟ اپنا جگر چھلنی ہوگا یا کافر کو قتل کریں گے؟ انہیں اس سے غرض نہیں ہے، انہیں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں میں غالب رکھنا چاہتا ہوں، جنہیں میں بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہی وہ لوگ، وہ فرشتے ہو، تم ہی وہ مخلوق ہو جنہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ جب تیری عبادت کو ہم کافی ہیں تو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، زمین پر فساد بپا کرے گی. میں نے تمہیں فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جاؤ آج جا کر دیکھو یہ کیسی مخلوق، کتنے جانثار ہیں اور کس طرح اللہ کے احکام پہ قربان ہوتے ہیں، جا کر دیکھو، اور ان کی جگہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ تم جا کر ادا کرو. بلا ان تصبروا وتتقوا، پہلے بھی تم صبر و شکر کے ساتھ میدان میں قدم جما کر کھڑے ہو اللہ کے بھروسے پر، اور ایمان یا بڑھتا رہتا ہے یا گھٹتا رہتا ہے، اس میں توقف نہیں ہے. اللہ استقامت دے تو ہر لمحے ایمان بڑھتا رہتا ہے، یقین میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، قرب الہی میں ترقی ہوتی ہے، اور کوئی غلطی کوتاہی وساوس تنزل کا سبب بن جائے تو یقین میں کمی ایمان میں کمی ہوتی رہتی ہے، اس میں توقف نہیں ہے. اگر بڑھتا نہیں ہے تو گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے تو بڑھتا رہتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جن کے ایمان کامل تھے اور جنہیں رفاقت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم میسر تھی. فرمایا تم پہلے بھی اللہ پر صبر و شکر اور بھروسہ کر کے کھڑے، اور یہی صبر جب قائم رہے گا، یہی اللہ سے یہی رشتہ ہے، تب تک ایک خصوصی تعلق رب العالمین سے، یہی اسی طرح قائم رہے گا. یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تو اگر کفار نے حملہ کر دیا، حلہ بول دیا، تمہیں مٹانے کی کوشش کی، تو ان 3 لاکھ کے علاوہ، 3 ہزار کے علاوہ 5 ہزار اور فرشتے اللہ کریم بھیج دے گا، جن کے پاس نشان زدہ گھوڑے ہوں گے اور جو کفار کے پرختے اڑا دیں گے. یعنی جو کام تمہیں کرنا ہے وہ اللہ کے خاص مقرب فرشتے آ کر کریں گے. فضا میں، زمین میں، ہر جگہ بے شمار فرشتے ہیں، لیکن نہیں، تم وہ عام لوگ نہیں ہو. تمہاری مدد کے لیے وہ اپنی بارگاہ سے مقربین بارگاہ کی خصوصی فوج دے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے چہروں پہ بشارت دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں کو شاد کام دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں فاتح دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کریم کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا. وہ تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے شکست خوردہ چہرے اسے پسند نہیں. وہ تمہارے فتح کی بشارت سے کھلے ہوئے روشن چہرے پسند فرماتا ہے. اس لیے ملائکہ مقربین کو حکم دیا ہے کہ جا کر میرے بندوں کی طرف سے لڑو. اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس سے تمہارے دلوں کو مزید اطمینان نصیب ہو. دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. مقام یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے اللہ، میں اپنے ساتھ سارے کا سارا اسلام لایا. اب ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں. 15 صدیوں میں بڑے پارسا گزرے، بڑے عابد و زاہد گزرے، بہت بڑے بڑے اہل علم، علماء، فقہا، ائمہ فقہ گزرے، ایسے ایسے لوگ گزرے کہ انہوں نے جو فتوے دے دیے، صدیاں گزر گئیں اور ان کے فتوے پرانے نہ ہوئے، اور آج بھی لوگ ان کی تکلیف کیے جا رہے ہیں. اتنے اتنے بڑے عالم و زاہد، بہت پائے کہ اولیاء اللہ. یہ سارا کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام ہی کے مختلف روشن پہلو ہیں، اسلام ہی کے مختلف علوم ہیں، اسلام ہی کے مختلف منازل ہیں، اسلام ہی کی مختلف اقدار ہیں جو لوگوں کو انفرادی طور پر تقسیم ہوتی جا رہی ہیں. تو جب تک قیامت تک لوگ اسلام پر عمل کرتے رہیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ منازل پاتے رہیں گے، تو وہ اسلام سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے، اسلام کے اندر ہوگا. تو گویا قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو عظمتیں اسلام کی تقسیم ہوں گی، وہ ان 313 کو بیک وقت وہاں حاصل تھیں. جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جنہوں نے کوئی چلہ نہیں لگایا، جنہوں نے کوئی تسبیحات زائد نہیں پڑھی، کیا کیا ہے؟ ایک ہی کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس طرح کیا ہے کہ ظاہراً باطناً ان کی ذاتی پسند ختم ہو گئی. جو حضور نے کہہ دیا وہ ان کے لیے زندگی کا مشن بن گیا. تو حضور کا یہ فرمانا کہ سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، تو تب سے قیامت تک اسلام میں بڑے بڑے شاہ سوار ہوں گے، بڑے بڑے عادل سلطان ہوں گے، بڑے بڑے ائمہ حدیث تفسیر، ائمہ فقہ ہوں گے، بڑے بڑے پائے کے ولی اللہ اور صاحب حال اور صاحب دل اور صاحب کرامات بزرگ ہوں گے. تو قیامت تک جو تقسیم ہوں گے کمالات، یہ سارا اسلام ہی ہے. اور 313 افراد وہ ہیں جو سارے کا سارا اسلام ہے. اللہ کریم نے فرمایا نا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو جیت گئے, سبقت لے گئے, جیت گئے, پہلے پہلے مسلمان جن میں مہاجرین اور انصار شامل ہیں. دوسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان, قیامت تک جو خلوص دل سے ان کی پیروی کر لے, یعنی قیامت تک جو لوگ آئیں گے اسی گلشن کے خوشہ چین ہوں گے, انہی کے نقوش کف پا پہ چلیں گے, انہی کا اتباع خلوص دل سے کریں گے تو انہیں اسلام نصیب ہوگا, وہ سارے کا سارا اسلام. اور والے تطمئن قلوبکم بے, اگر وہ سارے کا سارا اسلام تھے تو پھر انہیں اور ترقی کی ضرورت تھی, اور اطمینان قلب کی ضرورت تھی, اور توجہات الہی اور رحمت الہی کی ضرورت تھی, اور فنا در فنا کی ضرورت تھی, فنا فی اللہ, فنا الفنا, پھر فنا در فنا. بے شک کوئی ایسی انتہا نہیں ہے جہاں آپ پہنچ کر کہہ دیں کہ یہ اللہ کریم کرسی لگا کر بیٹھے اور یہ میں اللہ کے سامنے آ جاؤں گا, آپ آگے منظر کوئی نہیں رہی. اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے, لیکن قرب الہی کو پانے کے لیے انسان اتنا دور کھو چکا ہوتا ہے کہ خود کو تلاش کرنا محال ہو جاتا ہے, اللہ کو تلاش کرنا محال نہیں ہے. ایک احساس ندامت, ایک احساس ندامت, چند آنسو درد دل, ایک احساس ندامت, چند آنسو درد دل. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے, کوئی لمبی محنت نہیں ہے. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان, ایک احساس ندامت, چند آنسو درد دل. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان, اس سے تو بچہ بھی نہیں بہلتا اور تو راضی ہو جاتا. ایک بچے کے سامنے آپ رو بھی لیں, احساس ندامت بھی کر لیں, وہ نہیں مانتا آپ سے. ایک احساس ندامت, چند آنسو درد دل, اے خدا تجھ کو منانا کس کا قدر آسان. تو اللہ کریم کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے. زندگی بھر ترقی کرتے رہتے ہیں اہل اللہ, اہل اللہ نہیں اللہ کے مقرب نبی اور رسول بھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ آپ کے مدارج اور منازل میں ترقی ہوتی ہے. آپ اس کو اگر دوسرے انداز سے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں کہ جو بندہ نیکی بتاتا ہے اور وہ جب تک قائم رہتی ہے, جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, جتنا ثواب ان سب کا ہوتا ہے اس اکیلے کا ہوتا ہے. تو روئے زمین پر اللہ کا نام, اللہ کی ذات سے آشنائی, اللہ کے احکام, اللہ کا دین, اتباع شریعت کس نے بتایا؟ محمد الرسول. بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ سجدے کریں گے, جتنے لوگ ذکر کریں گے, جتنے لوگ قرب الہی کی مدارج پائیں گے, جتنے لوگ تلاوت کریں گے, تہجد پڑھیں گے, جتنی نیکیاں لوگ کریں گے, جتنا ثواب ان سب کا ہوگا اتنا اس اکیلی ہستی کا ہے جس نے یہ سب کچھ سکھایا. تو اگر اس حساب کتاب سے بھی دیکھیں تو بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر عام کتنی ترقی ہو رہی ہے مدارج اعلیٰ. میدان حشر میں ترقی ہوگی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور فرماتے ہیں لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اللہ کے بندے ہوں گے اور عرض یہ لے کر جائیں گے کہ تم ابو الانبیاء ہو, اتنی عرض کرو بارگاہ الہی میں کہ جو ہونا ہے حساب کتاب ہو جائے اور یہ میدان ختم ہو، یہ دن ختم ہو. یہ بہت لمبا اور بڑا تکلیف دہ ہے، مخلوق تڑپ رہی ہے. وہ معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ، مختلف انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے آخر ایک دروازہ رہ جائے گا بارگاہ محمد الرسول اللہ میں، وہ وقت حاضر ہوگا کہ یا رسول اللہ صرف یہ عرض کیجئے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع ہو اور ختم ہو جائے اور یہ عرصہ محشر ختم ہو. حضور فرماتے ہیں اس وقت مجھے نئے کلمات تعلیم فرمائے جائیں گے جن سے میں دعا کروں گا. مطلب عین عرصہ محشر میں نئے کلمات تعلیم فرمانا حضور کی مطلب ترقی درجات اس وقت کی ہو رہی. عرصہ معاشر میں جہاں نبی اور رسول اور اولی العزم بھی کانپ رہے ہیں، ولی کی تو بات ہی کیا، وہاں بھی آقا نامدار سلم کی ترقی ہو رہی ہے. اور جنت کا تو خاصہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو ایک درجے پہ قرار نہیں ہوگا، ہر آن ان کی رنگ، ان کی خوشبو، ان کی لذت میں ترقی ہوتی رہے. ایک لقمہ جنتی نے کھایا، اسی کھانے کا دوسرا لقمہ کھایا گیا تو اس میں لذت زیادہ ہوگی. پہلے یعنی اتنی دیر میں، اس کا لقمہ چبانے کی دیر میں اس میں ترقی ہو چکی. ایک ہی پھل سے ایک لقمہ لیا، اسی پھل سے دوسرا لے گا تو اس کی لذت زیادہ ہوگی. یعنی ہر آن ہر شے ترقی پذیر رہے گی، منازل قرب ترقی پذیر رہیں گے، انبیاء کے بھی، صلحاء اور اولیاء کے بھی، اور قرب الہی کی حد نہیں آئے گی کہ یہ اللہ بیٹھا ہے اور ہم آ گئے ہیں. لہذا اطمینان قلب میں، منازل سلوک میں، قرب الہی میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہر آن ترقی ہوتی رہتی ہے. زندگی بھر اللہ کے بندوں کو عند الموت بھی منازل نصیب ہوتے ہیں، موت کے بعد بھی لذتوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے، عرصہ محشر میں بھی ہوگی، اور جنت میں تو ہر آن لذتیں بڑھتی ہی رہیں گی. تو یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ فلاں نے سلوک ختم کر لیا، میں سادگی ہے بس کہہ دیا جاتا ہے. سادہ لوگ ہیں، سمجھ نہ سکے، اور یہ غلطی لگ گئی کہ جہاں تک ہم نے سیکھا ہے شاید یہ حد ہے، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے وہاں تک زمین ہے، آگے زمین ہی کوئی نہیں. ہمیں نہیں نظر آتی لیکن زمین کہاں تک ہے؟ جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے فضا ہے، آگے کچھ نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرے علم میں جو کچھ ہے وہ ہے. عدم علم عدم شے کو لازم نہیں ہے. بندے کا علم جو ہے اس کا نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے کو لازم نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں. لہذا قرب الہی میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اور یہی کمال اسلام کمال ایمان ہے. یار لوگوں نے عجائبات کو ولایت سمجھ لیا، شعبدہ بازی کو ولایت سمجھ لیا. ولایت یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے دعا کی یہ ہو گیا، یہ ولایت ہے. فلاں بندے کو کہا تیرا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا ہو گیا. یہ بیٹا ہو گیا بھی اتفاق ہے، اس کے نصیب میں تھا، اس کے منہ سے نکلی تو اتفاق ہے. جیسے کمپیوٹر میں ایک چیز فیڈ ہو اور کوئی بچہ بھی کسی ڈیجٹ پہ انگلی مار دے اور وہ ڈیجٹ دبانے سے وہ ساری تصویر پہلے فیڈ ہو کے بن جائے گی، تو اس بچے کا کمال نہیں ہے کہ وہ تو کمپیوٹر کا نام بھی نہیں، وہ تو کھیلتا کھیلتا وہاں گیا اور ایک ڈیجٹ پہ ہاتھ رکھ دیا، آگے وہ تصویر بن گئی. اب ہم کہیں کہ یہ بڑا ماہر ہے، اس نے کمپیوٹر میں یہ بڑی تصویر فیڈ کر لی. نہیں، وہ تو اس میں فیڈ تھی، اتفاق یہ ہوا کہ بچے کا ہاتھ اس پہ لگ گیا. میری اور آپ کی دعائیں بچے والا ہاتھ ہے. اتفاق ہے کہ ہمارے منہ سے وہ نکل گیا جو ہونے والا تھا، اس میں ہماری کوئی کرامت بزرگی کوئی نہیں. یہ کوئی شرط ولایت نہیں ہے کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہو، یہ کوئی شرط ولایت نہیں ہے کہ فضا میں اڑ جائے. فضا میں گد سے لے کر مکھی اور مچھر تک اڑتے پھرتے ہیں، مردار کھانے والے بھی فضا میں اڑتے پھرتے ہیں. اس کی اپنی حکمت بالغ ہے. کوئی پانی پہ چل کے دکھا دے تو پانی پہ تو مینڈک بھی تیر رہا ہے, بندہ چل کر گزر گیا تو کیا کمال ہو گیا. جتنے کام مادی طور پر وسائل مادی سے ہو سکتے, تو یہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے نیو یارک کی بات بتا دیتا ہے. اس نے بھوکا رہ کر راتوں کو جاگ کر ذہن کو ایک نقطے پہ مرتکز کر کے ذہنی قوتوں کو خیالات کو ایک جگہ مرتکز کرنے کی صلاحیت حاصل کی. اب جس طرح وہ مرتکز کرتا ہے اس کا پورا ذہن اس طرف مرتکز ہو جاتا ہے اور اسے وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں, اور یہ پاگلوں کو بھی ہو جاتا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے, یہاں نورپور کا ایک شخص تھا, وہ فوج میں برطانوی فوج میں رہا اور مدراس کافی عرصہ رہا, واپس آیا فوج سے تو پاگل تھا. تو ایک دن بیٹھا تھا مسجد میں اور روشن دان سے دھوپ آ رہی تھی, تھوڑی سی ایک کرن اندر آ رہی تھی, اکیلا بیٹھا تھا. تو میں ویسے ہی عادتاً گزر رہا تھا, تو میں نے کہا چلو بوزو تھا تو بوزو تازہ کر لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا اندر وہ بندہ بیٹھے تھے, میں اس کے پاس جا بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے؟ کہنے لگا یار مولانا مجھے کچھ نہ کہوں. کیوں؟ کہنے لگا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے, میں اس میں وہ سارے مدراس کے حالات دیکھ رہا ہوں. اس روشنی میں تو نہیں تھے, تھے تو اس کے ذہن میں. اب کیونکہ پاگل تھا ذہن ہر طرف سے فارغ تھا, ایک جگہ مرتکز ہو گیا تو وہ تصویریں اس میں متشکل ہونے لگ گئیں. اور یہ کام ہندو یوگی بھی کرتے ہیں, یوگا سے بھی کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ مختلف ایکسرسائزز کرتے ہیں, ان سب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ذہنی قوتیں ایک درجے پہ مرتکز ہو جائیں. کم کھاتے ہیں کہ چربی ختم ہو جائے, کم سوتے ہیں کہ کم سونے سے بھی چکر آ کر یکسو ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں, کبھی آپ نے شاید بٹیر نہ لڑائے ہوں, ہم نے تو ہر بندے کے ساتھ وقت گزارا ہے, بٹیر لڑانے والوں کے ساتھ بھی دوستی ہے اور اب بھی ہے. تو وہ کئی کئی رات بٹیر کو لڑانے سے پہلے خود بھی جاگتے ہیں, اسے بھی سونے نہیں دیتے. اتنی سی چڑیا ہے, اسے کیوں کہتے ہیں یہ سوئے گا نہیں نا, تو پھر اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ ارد گرد کیا, اور جب ہم اسے لڑائیں گے تو اس کی توجہ ایک ہی بات پر ہوگی کہ مجھے لڑنا ہے. یعنی وہ کم خوابی جو ہے وہ بھی ذہن کو ایسے چکر چڑھا دے گی کہ جو ایک بات سامنے آئے گی اس پہ اس کا ذہن مرتکز ہو جائے گا. اب ایک چھوٹی سی چڑیا ہے اس میں بھی ہے. تو اگر انسان اپنی ذہنی قوتوں کو ایک جگہ مرتکز کرے تو دیکھیں گے آپ شعبدہ بازوں کو کہ بڑا بھاری پتھر پڑا اس طرح اس پہ نگاہ جما کر نظر اٹھاتے ہیں تو پتھر زمین سے اٹھ جاتا ہے. لیکن یہ کمال کیا ہے, اسے ایک کرین بھی تو اٹھا سکتی ہے, ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا ہے. کمال یہ ہے کہ جو باتیں وسائل انسانی کی دسترس سے باہر ہیں ان باتوں کا پتہ چلے جو صرف نور نبوت سے پیدا ہوئی. نبی نے فرمایا فرشتے ہیں, تو فرشتے نظر آئیں تو بات ہے نا, تو ساری عمر یوگا کرتے رہو شیطان دکھائی دے گا, فرشتے نہیں دکھائی دیں گے. برزخ نظر آئے تو بات ہے, بالائے آسمان نظر آئے تو فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء, غیر مومن کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا, اس کی دعا کے لیے نہیں کھولا جاتا, اس کی نگاہ کے لیے کب کھولا جائے گا. تو مزہ جب ہے کہ بندہ زمین پر ہو اور نظارہ عرش الہی کا کر رہا ہو. بندہ خاک نشین ہو, مشت غبار ہو, اور نگاہ تجلیات ذاتی اور جمال باری پر. مزہ جب ہے کہ یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے, باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تطمئنہ قلوبکم کیا ہے, اطمینان قلب کیا ہے, کہ وہ حقیقت ہے جو صرف وہی نے بتائی, جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. وہ راز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہ راز دل پہ روشن ہو جائے اور دل کی نگاہ وہاں جا پہنچے جہاں حضور نے اشارہ فرمایا. تو یہ ساری محنت و مجاہدہ, یہ جسے تصوف کہتے ہیں, یہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام عرض کی بارے لہا مردے کیسا زندہ کرے گا مجھے دکھانا. فرمایا اولم تو میں ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ قالوا بلا یا اللہ. بالکل جب آپ نے فرما دیا بات ختم ہو گئی, یقین کا اس میں کیا. دل چاہتا ہے کہ دیکھوں اور میرا دل مزید قرار پکڑے. وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میں اس یقین میں یا اللہ مزید اضافہ چاہتا. فرمایا چار پرندے لے لو, انہیں اپنے ساتھ ہلا لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, انہیں اپنے ساتھ ہلا لو. آپ کے بلانے پر وہ بھاگ آئے, انہیں دانا دن کا دو, اور پھر جب وہ آپ کے ساتھ ہل جائیں گے ان کی شناخت بھی یہ نہ ہو کہ پھر یہ خیال آئے کہ جی پتنے یہ وہ ہیں, یہ اور پرندے آ گئے. اچھی طرح ہل جائیں گے, شناخت بھی ہو جائے گی. پھر ان کو ذبح کر دو, ان کا گوشت چٹنی بنا دو, مکس کر دو, دور دور پہاڑوں پر پھینک دو. سم مدو ہننا, پھر ایک ایک کو بلاؤ. یا تینا کسا, یا دیکھنا بھاگتے ہوئے آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے پر کا کوئی پرزا کسی پہاڑ سے آ رہا ہے, دوسرا کسی اور پہاڑ سے, تیسرا اور سے آ رہا ہے, گوشت اور ہڈیوں کو ریزے کہاں کہاں سے فضا, اور آپ کے سامنے آ کر جڑتے جائیں گے. پرندہ زندہ ہو جائے گا, میرے حبیب میں تیرے یقین میں یہ زیادتی بھی کر دیتا. تو اگر انبیاء کو بھی مزید ترقی کی ضرورت ہے, اولی العزم رسول ہے, ولیکن لیطمئن, یا اللہ میں مانتا تو مجھے پتا ہے, لیکن جب دیکھوں گا تو وہ کیفیت اور بڑھ جائے, میں اس میں زیادتی چاہتا. وہ یہاں بن مانگے عطا ہو رہی ہے کہ فرشتے اتار دیے, تم نے فرشتوں کو لڑتے دیکھا, کفار کو مارتے دیکھا, اپنا تعاون کرتے دیکھا, تو یہ کس لیے تھا؟ والے تطمئن قلوب, تمہارے یقین میں, سکون قلبی میں, اطمینان قلبی میں اور اضافہ ہو جائے, اور ترقی. یہ سارا تصوف ہے. سارے کا سارا تصوف کیا ہے؟ والے تطمئن قلوب, دل کو قرار آتا جائے, دل کو سکون آتا جائے, آگے سے آگے بڑھتا جائے, تجلیات و انوارات بڑھتے جائے, اور اس سے یقین میں زیادتی ہوتی چلی جائے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور رہی بات مدد کی, وہ اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. سادی سی بات, مدد کرنا اس کا کام ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو. محتاج محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ یہاں خانہ بدوش آ جاتے ہیں جن کے وہ جھگیاں سی لگا لیتے ہیں اور گاؤں سے ارد گرد سے مانگ کر لاتے ہیں, وہی ان کا روزمرہ کا خرچہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ٹکڑے مل گئے, آٹا مل گیا, دانے مل گئے, جو مل گیا وہ آ کے گھر کھا لیا. کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے, وہ مانگنے نہیں جاتا, یا کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, بچہ بیمار ہو گیا, مانگنے نہیں گیا, اب کھانے کو شام کو کچھ نہیں, تو میں نے بڑے ان سے قریب رہ کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی عادات دیکھی ہیں, تو وہ کوئی گداگر پاس والے گداگر سے مانگنے نہیں جاتا کہ تو آج بہت سا مانگ کے لائے, تھوڑا سا دے دے, بچے بھوکے نہیں مانگ. بالکل رات خاکے سے گزار لیں گے, دوسرے گداگر کے پاس مانگنے نہیں جائیں گے. میں کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی جو خود مانگنے والا ہے دوسرے کو کیا دے گا, اگر میں مانگوں گا تو وہ دے گا نہیں, جو خود مانگنے والا ہے وہ دے گا کیوں, میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے بھی کچھ مانگے گا, اس کا کام مانگنا ہے دینا نہیں, تو میں مانگنے والے کے پاس مانگنے جاؤں. اتنی تمیز گداگروں میں بھی ہے, تو پھر ہم کیوں در در پہ مانگتے پھرتے ہیں؟ فرمایا وہ من نصرو الا من عند اللہ, مدد صرف اللہ کر سکتا ہے, باقی سارے خود محتاج ہیں. محتاج کس کی مدد کرے گا؟ غریب سمجھتا ہے کہ امیر کے پاس جاؤں وہ میری مدد کرے گا, امیر اس کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ آج کی لکڑیاں تو اس سے چروا لوں گا, آج کے کپڑے اس سے دھلوا, وہ آگے وہ منتظر بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا جو کام رکا پڑا ہے یہ قابو آگے اس سے کروا لوں گا, وہ خود محتاج ہے. سو فرمایا من نصر, مدد کیا ہے؟ کون کر سکتا ہے, کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ من عند اللہ, صرف اللہ مدد کر سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, جو دیتا ہے صرف, جو اس کا جس کے اپنے خزانے ہیں, اپنی قوت ہے, کسی کی شراکت نہیں ہے, کسی کی احتیاج نہیں ہے, کسی سے اجازت نہیں لینی, کسی سے مشورہ نہیں کرنا. وہ واحد و لا شریک ہے جو مدد کر سکتا ہے, وہ غالب ہے, عزیز ہے, حکیم ہے, دانا تر ہے. اور اس نے مدد کی مومنین کی, لیقطع طرفا من الذین کفروا, کہ وہ کافروں کو ایک ایک گروہ کو نابود کر دے. ان کی یہ جو ہے وقتی طور پر بدر میں قتل ہو جانا, یہ نابود نہیں ہے. نابود کی حقیقت یہ ہے کہ بدر سے لے کر آج تک کفر مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں. ایسا جاہل ہو کہ اسے مولویوں نے یا پیروں نے یا دھوکہ بازوں نے, نام نہاد پیروں مولویوں نے شرک میں بھی مبتلا کر دیا ہو, نہ جانتا ہو کہ یہ شرک ہے, یہ کفر کرتا رہے گا. جب اسے یہ بتا دو کہ یہ کفر ہے, فوراً پیچھے ہٹ جائے. تو کتنا گناہگار ہو, کتنا برا ہو, کیسا بھی ہو, گناہ کرتا رہے گا, لیکن اسے کہو یہ کفر ہے, ہٹ جائے گا کہ نہیں میں کفر نہیں کروں. نہیں, کفر کو اللہ نے مومن کے لیے ایسا کر دیا گویا ہمیشہ کے لیے مٹ گیا. لیقطع طرفا من الذین کفروا, کفر کو ایک طرف سے, ایک سمت سے ختم ہی کر دیا کہ مومن کے لیے ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہو گیا. او یکبتہم, اور انہیں ذلیل کر دیا. مار کا تو لڑا 313 نے, اور اربوں خربوں کفار ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو, جن کو آج آپ سپر کا پاور کہتے ہیں, ان کے خاندانی اور گھریلو حالات پڑھ کے دیکھیے تو وہ بھی ذلیل ہو رہا. کسی ایک بڑے سے بڑے آدمی کی, کافر کی, گھریلو خاندانی زندگی کہیں جان کر دیکھیے تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہے. یعنی کیا اجر مرتب ہوا اس قربانی پہ. وہ جو سارے کا سارا اسلام بن کر گئے, کتنے دائمی اثرات چھوڑے انہوں نے کہ آج ہمارے پاس جو اسلام ہے اس کی قیمت انہوں نے چکائی, اور آج جو کفر سے بیزاری کا جذبہ ہمارے دل میں ہے اس کی قیمت انہوں نے چکائی. ہم نے کوئی کمال نہیں, کفر کو ذلیل و رسوا کر دیا اللہ نے, اور مومن ہمیشہ کفر کو ذلالت سمجھتا ہے. گناہگار ہوگا, ان پڑھ ہوگا, جاہل ہوگا, اسے کہو کفر قبول کر کے توبہ 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 توبہ, اللہ پناہ دے, بالکل ہٹ جائے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ, کہ کفر ہمیشہ کے لیے ناکامی اس کا مقدر بن جائے اور وہ ہمیشہ ناکام رہے. اور انشاءاللہ ناکام ہے اور ناکام رہے گا. بندے قتل کرنا, شہر اجاڑ دینا, ملک تباہ کر دینا کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے, جو اس کا فلسفہ ہے, اسے وہاں رائج کر سکے. تو کیا کفر کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آج تک ایسا کر سکی ہے؟ آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں کر سکی. آپ بندے مارنے کو فتح نہ سمجھا کریں. قتل و غارت گری فتح نہیں. فتح یہ ہوتی ہے کہ اگلے نشانات مٹا کر جو فاتح چاہتا ہے وہ فلسفہ وہاں رائج ہو جائے. اس کے لیے کفر کو شکست دے دی گئی میدان بدر میں, اور قیامت تک اسی شکست سے دو چار رہے گا. رہے آلات اور مارکہ کفر و اسلام, تو لگتا ہے کہ غزوۃ الہند قریب آ رہا ہے. حالات, واقعات, کافر طاقتوں کے بیانات, ایسا لگتا ہے کہ یہ اب مارکہ اسی بڑے صغیر کی طرف رجوع کر رہا ہے. اپنی تو دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو غزوۃ الہند کے سپاہی ہوں گے. ہماری جانیں اس کے لیے قبول فرمائے. دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس میں واقعی مادی طور پر شراکت و شمولیت نصیب فرمائے, لیکن اگر زندگی وفا نہ کرے تو کم کم ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے لیے خلوص دل سے تیار. یہ بڑی کامیابی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی